پہلی مرتبہ پیش کیے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو خطبہ اور جو خطاب کیا تھا وہ بہت مختصر لیکن بہت جامع خطاب تھا. حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، ایوہ الناس قد علیت امرکم ولست بخیرکم، لوگو مجھے تمہاری ذمہ داری دی گئی ہے اور میں تم میں بہتر نہیں ہوں. ولیکن نزل القرآن وسن النبی صلی اللہ علمنا فعلمنا، اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنتیں پیش کی، اپنا طریقہ اپنی امت کے سامنے پیش کیا، امت کو قرآن اور سنت کی تعلیم دی اور ہم نے آپ سے تعلیم حاصل کی. خطبے کا تیسرا جز تھا، ان اکیس الکیس التقوی واحمق الحمق الفجور، کہ سب سے بڑی دانائی سمجھداری تقوی ہے اور سب سے بڑی حماقت نافرمانی ہے. سب سے بڑی حماقت نافرمانی اور شریعت کی خلاف ورزی ہے. یہ تین باتیں مختصراً پیش کی جا چکی ہیں. آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَإِنْ أَقْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفِ حَتَّى آخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَضْعَفَكُمْ عِنْدِي الْقَوِي حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الْحَقِّ. چوتھی صفت ہے، میرے نزدیک تم میں سب سے طاقتور اور قوی وہ شخص ہے جو تم میں کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا جو حق ہے اس کو دلا دوں، اور تم میں میرے نزدیک ضعیف اور کمزور ہے وہ شخص جو تمہارے یہاں قوی مانا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لوں اور جس کا حق اس نے مارا ہے اس کو حق دے دوں. یہ چوتھی بات ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قائد کو، خلیفہ کو، امیر اور ذمہ دار کو انصاف پسند ہونا چاہیے. عدل اور انصاف پر مبنی اس کی حکومت ہو اور اس کی قیادت ہو، چاہے چھوٹی قیادت ہو بڑی، عدل و انصاف پر مشتمل ہو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رحم دل تھے، نرم دل تھے، لیکن جہاں کوئی قوی کسی ضعیف کا حق لے لیتا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس قوی سے حق چھین کر ضعیف کو نہ دے دیتے. عدل و انصاف نہ ہو جائے اس وقت تک سکون نہ ملتا. یہی بات فرما رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک وہ ان اقواکم عندی الضعیف، کہ جو تمہارے یہاں قوی ہے وہ میرے یہاں ضعیف ہے اور جو تمہارے یہاں ضعیف ہے وہ میرے یہاں قوی ہے، کہ ہر ایک کو اس کا انصاف ملے گا. وَإِنْ أَقْوَاكُمْ عِنْدِ الضَّعِيفِ حَتَّى أَخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ، یہاں تک کہ میں اس کو اس کا حق دلا دوں، اور میرے نزدیک کمزور ہے وہ شخص جو تمہارے یہاں قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق لے لوں اور جس کا اس نے حق مارا ہے اس کو دے دوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جیسے یہ خطبہ پیش کیے ویسے ہی ان کا عمل بھی تھا. کمزور رحم دل تھے لیکن سراپا عدالت ان کی حکومت تھی، انصاف ہی انصاف تھا، کہیں نا انصافی نہیں تھی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبوت کا عکس، نبوت کا سایہ صدیق اکبر کی خلافت کو کہنا چاہیے. نبوت کا جو عکس پڑھا ہے وہی خلافت صدیقی ہے، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی عدالت تو بہت مشہور، ان کا انصاف تو ہر ایک پر واضح ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسا انصاف کیا وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر سے کہیں زیادہ تھا. اس وقت ڈٹ گئے تھے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو نرمی کا مشورہ دیا تھا کہ آپ نرمی برتیے، اس وقت میدان میں ڈٹ گئے تھے، اور جس قدر فتنے تھے سارے فتنوں کو ختم کر دیا اور اسلام کو پاکیزہ کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جملہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. جس وقت صحابہ کرام کی رائے الگ الگ تھی کہ اس وقت فتنوں کا زمانہ ہے، بڑے فتنے ہیں، نرمی کے ساتھ نمٹنا چاہیے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ کوئی میرا ساتھ دے نہ دے، میں تو تنہا لڑوں گا اور فتنے برپا کرنے والوں کو ختم کر کے رہوں گا، یا ایک کہ میں ختم ہو جاؤں گا. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ جرأت، وہ بے باکی تھی کہ سارے فتنے ختم ہو گئے اور بالکل آئینہ کی طرح سے اسلام ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے تھے سنیے، فرماتے ہیں: تم الدین وانقطع الوحی اینقص وانا حی. دین پورا ہو چکا ہے اور وحی ختم ہو چکی ہے. دین پورا ہو گیا، اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور وحی ختم ہو گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب وحی آنے والی نہیں ہے. فرمایا تم الدین وانقطع الوحی اینقص وانا حی، کیا میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آئے گی؟ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آئے گی؟ میرے جیتے جی کوئی کمی نہیں آئے گی؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جملے ہیں. تو وہ دین پر ڈٹے رہے، اور جیسے حالات اور فتنے آئے وہ سب ختم ہو گئے، اور نبوت کے دعویٰ کرنے والے معمولی طاقت نہیں تھی، مسیلمہ کذاب کی جو یمن اور یمامہ سے اٹھا تھا، معمولی طاقت نہیں تھی، ہزاروں لوگ اس کے اوپر ایمان لانے والے تھے، اس کی نبوت کو مان چکے تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا فتنہ ختم کیا، اور ایسے جتنے نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، ایک ایک کر کے سارے فتنے ختم کر آئے اور کہیں آپ نے چشم پوشی نہیں کی۔ تو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ لہذا یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کے اندر قائدانہ صلاحیت ہے اور جو قائد ہے، ذمہ دار ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر عدل و انصاف ہو۔ عدل و انصاف اگر نہیں ہے تو پھر اس کی قیادت نبوت کے طرز پر نہیں ہوگی، نبوت سے ہٹ کر ہوگی، اور وہ پھر مسلمانوں کا نمائندہ اور اسلام کا نمائندہ نہیں کہلائے گا۔ آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انما انا متبع ولست بمبتدع۔ یہ پانچویں بات فرما رہے ہیں، میں اللہ کے نبی کا متبع ہوں، میں بدعتی نہیں ہوں، میں کوئی نیا کام جاری کروں، میں کوئی نئی بات پیش کروں، کوئی نیا طریقہ امت کے سامنے لاؤں، ایسا میں کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے پر ڈال کر گئے ہیں میں اسی طریقے پر چلنے والا ہوں۔ انما انا متبع ولست بمبتدع، میں بدعتی یعنی کوئی نیا طریقہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وہ تقویٰ اور تقوی کا وہ عالم تھا کہ مسجد نبوی کی ظاہری شکل بھی انہوں نے نہیں بدلی، حالانکہ ضرورت پر ترمیم ہو سکتی تھی، مرمت کی جا سکتی تھی، لیکن ظاہری شکل بھی وہی باقی رکھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھی۔ سرے منہ فرق آنے نہیں دیا اپنی 2.25 سال کی خلافت میں، بہت مختصر سی خلافت تھی 2.25 سال کی، لیکن کوئی فرق آنے نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی، پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی۔ ایسے ہی ہوا جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خلفائے راشدین پر خلافت ختم ہو گئی، پھر بادشاہت شروع ہو گئی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کے فرد کامل تھے اور اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے وہ رائی کے برابر ہٹنا گوارا نہیں کیے۔ آگے حضرت ابوبکر فرماتے ہیں، کتنی اہم بات ہے، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ زُغْتُ فَقَوِّمُونِي۔ اگر میں کام صحیح کروں، درست کروں تو میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ، تم سب میرے شریک کار ہو جاؤ۔ اگر میں کام بڑھیا کروں، نبوی طریقے پر میرا کام، میری خلافت ہو تو تم میری مدد کرو۔ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، حاکم ہے، تقریباً ایک ثلث دنیا پر ان کی حکومت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر میں بڑھیا کام کروں تو میری مدد کرو۔ وَإِن زُغْتُ، اور اگر میں دائیں بائیں ہو جاؤں، ادھر ادھر ہونے لگوں تو مجھے درست کرو۔ فَقَوِّمُونِ، مجھے درست کرو، مجھے سیدھے راستے پر لاؤ، میری غلطی کو بتاؤ، میرے اندر کیا غلطی ہے۔ یہ ہے قائدانہ صلاحیت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ بات بتائی کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو میری غلطی کو بتائے، میری غلطی کو بتائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا، اگر میں غلط طریقے پر چلوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک معمولی شخص نے اٹھ کر تلوار دکھا کے کہا، اس سے آپ کو درست کریں گے، اس تلوار سے آپ کو درست کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو عمر کو درست کر سکیں۔ تو یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اگر میں کام بڑھیا کروں، درست کروں، بہتر طریقے سے کروں، نبوی طریقے پر کروں، تو میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، شریک کار ہو جاؤ. اور اگر میں کام غلط طریقے پر کروں، میں ادھر اور ادھر ہو جاؤں، تو تم مجھے درست کرو، مجھے درست کرو. اور یہ نہ دیکھو کہ میں خلیفہ ہوں. کتنا حوصلہ ہے! اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. یہ تھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلی نمونہ تھے، ان کے طریقے پر کامل چلنے والے تھے. تو آخری جملہ کہا، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِ وَإِنْ زُغْتُ فَقَوِّمُونِ، اور آخر میں کہنے لگے، أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ، میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، اقول قولی هذا، میں اپنی یہ بات کہتا ہوں، اور میں اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی مغفرت مانگتا ہوں. لہذا یہ جو خطبہ پیش کیا گیا، اس خطبے کی روشنی میں ہمارے قائد حضرات کو ہونا چاہیے. قائدین کی صفات وہ ہونی چاہیے. اور عوام کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ قائد حضرات جب تک درست طریقے پر چلتے رہے ان کی مدد کریں، اور اگر وہ دائیں بائیں ہو جائیں، غلط طریقے پر چلیں، درست کر سکتے ہوں تو درست کریں، اگر درست نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو ان کا متبع نہ بنائیں، اپنے آپ کی حفاظت کریں. اور ہمارا طریقہ تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرات صحابہ کرام کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں آنکھ بند کر کے یہ بات کہی جا سکتی ہے، ان کا جو طریقہ تھا وہ 100% صحیح طریقہ تھا. وہی طریقہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمارے لیے قابل تقلید ہے اور اسوہ ہے. لہذا جہاں بھی قیادت خراب ہو جائے، قائد بدل جائے، یا وہ کسی کے ہاتھ فروخت ہو جائے، اس وقت امت کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ امت اپنے آپ کو سنبھالے. اسی لیے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی گئی جو بڑی اہم دعا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت ہے اور بڑی دعا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا مانگا کرتے تھے. اللہ تعالی فرما رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار ہم کو ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو زیغ و زلال میں مبتلا نہ کیجئے. آپ نے ہدایت دے دی، الحمدللہ، ہدایت کے بعد پھر زلالت آ جائے، گمراہی ہو جائے، ہو سکتا ہے، انسان ہے، اور انسان کی وجہ سے خطا ممکن ہے، غلطی ممکن ہے. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے یہ دعا مانگی جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا. اسی وجہ سے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا قیامت کے قریب، صبح کو مسلمان رہے گا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مسلمان رہے گا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. پچھلے زمانوں میں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، آج کے اس زمانے میں یہ بات خوب سمجھ میں آ رہی ہے. اتنے فتنے رونما ہو رہے ہیں، آئے دن ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں، کس طریقے سے اپنا دین محفوظ کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے کہ قائد بدل سکتا ہے، گمراہ ہو سکتا ہے، قیادت بدل سکتی ہے، گمراہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا دین تو بدل نہیں سکتا، شریعت مطہرہ تو بدل نہیں سکتی. اس لیے بہت اہم دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، پروردگار ہدایت دینے کے بعد، ہدایت سے سرفراز کرنے کے بعد ہم کو گمراہی میں نہ ڈالیے. اور اپنی طرف سے رحمت عطا کیجئے، انکا انتل وہاب، آپ بڑے داتا ہیں، آپ رحمت دینے والے ہیں. اور سب سے بڑی رحمت یہی ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، ہدایت پر ہو جائے، یہ سب سے بڑی رحمت ہے. یہ دعا اللہ تبارک و تعالی خود سکھا رہے ہیں اور اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں یہ دعا اللہ سے مانگو. اور اسی طرح سے حدیث پاک میں بڑی اہم دعا آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا بہت اہمیت سے مانگتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ. اے اللہ، حق کو حق ثابت کیجئے اور ہم کو اس کی اتباع کی توفیق دیجئے. اللہم ارنا الحق حقا، ہم کو حق دکھائی. یعنی یہ بڑی گمراہی کی بات ہوگی کہ ہم حق کو باطل دیکھیں اور باطل کو حق دیکھیں، اور شیطان ایسا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں افمن زجنا له سوء عمله فرآه حسنا، کیا اس شخص کی مثال ہے جس کو اس کی برائی بہتر بنا کر پیش کی گئی. اور پھر دنیا میں دیکھیں جتنے باطل فرقے ہیں اور باطل مذہب ہیں، کوئی بھی اپنے آپ کو باطل نہیں مانتا ہے، نہ فرقہ باطل مانتا ہے نہ مذہب باطل مانتا ہے. اگر وہ باطل مانے گا تو باطل پر رہے گا کیوں؟ وہ حق کو، اپنے باطل کو حق سمجھتا ہے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ زگی نہ لہو، اس کو مزین کر کے دکھایا جا رہا ہے، باطل کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے، باطل کو حق سمجھتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، پروردگار حق کو حق دکھائی اور اس کی اتباع کی توفیق دیجئے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل دکھائیے اور اس سے بچنے کی توفیق دیجئے. کہ باطل کو ہم حق نہ سمجھیں، اللہ حفاظت کرے، باطل کو باطل ہی دیکھیں اور اس سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اس لیے یہ زمانہ پرخار زمانہ ہے، ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں. اپنا دامن بچا کر چلنا بہت بڑی ذمہ داری اور وقت کی بڑی ضرورت ہے. ہمارے سامنے کون سی قیادت معتبر ہے، کون سی قیادت اور کون سی سیادت، اور وہ کون ہے کہ اس کا علم معتبر، اس کا عمل معتبر، اس کا تقویٰ معتبر، اس کی زندگی معتبر، وہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھئے، بڑی بہترین بات فرمائی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے ایک مرتبہ فرمایا، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ. جس کو کسی طریقے پر چلنا ہو وہ ان لوگوں کا طریقہ اپنائے جو دنیا سے جا چکے ہیں. جس کو کسی کے طریقے پر چلنا ہو وہ ان لوگوں کا طریقہ اپنائے جو دنیا سے جا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں. من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، اس لیے کہ زندہ شخص کے بارے میں فتنے سے امن نہیں ہے. جو زندہ ہے ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی مبتلا فتنہ ہو جائے، باطل میں چلا جائے، باطل خرید لے، باطل کے حوالے ہو جائے، وہ گمراہ ہو سکتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو انتقال کر چکے ہیں ان کا طریقہ اپناؤ، کیونکہ جو زندہ ہے اس پر اطمینان نہیں. اور آگے فرماتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کا طریقہ ہم اپنا سکتے ہیں، ان کی نشاندہی کیجئے اور ان کو بتائیے نام لے کر وہ کون لوگ ہیں. تو فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. کانوا افضل ہذہ الامہ، وہ اس امت کے افضل لوگ تھے،
بہت افضل لوگ تھے اور صحابہ کی جماعت تو نور علی نور ہے. ایک ایک صحابی ہدایت کے لیے کافی تھا اور ہدایت کے لیے معیار بنا ہوا تھا. اس لیے فرما رہے ہیں کانو افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا. صحابہ میں تین باتیں تھیں: دلوں کے اعتبار سے بہت پاکیزہ، دلوں کے اعتبار سے بہت پاکیزہ، روم کی، ایران کی سلطنتیں ان کے قدموں پر گری تھی لیکن ان کو دیکھنے والے نہیں تھے. روم اور ایران کی سلطنتوں کو اور آدھی دنیا کی سلطنتوں کو وہ دیکھنے والے نہیں تھے، کبھی اس کی طرف انہوں نے نگاہ نہیں کی. اس لیے کہہ رہے ہیں ابر رہا قلوبا، دلوں کے اعتبار سے بہت پاکیزہ، قسم کھائی جا سکتی ہے. وعمقها علما، اور علم شریعت میں بڑے گہرے، کہ علم ان کی زبان سے ان کے دلوں پر اترا ہوا تھا. وعقلها تکلفا، بناوٹ کے اعتبار سے بہت دور تھے، نہایت سادہ ان کی زندگی تھی. وعقلها تکلفا، تکلف کے اعتبار سے بہت کم لوگ تھے، نہایت سادہ ان کی زندگی تھی. آگے فرما رہے ہیں اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینی، اللہ نے خود ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ ہونے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کسی مسلمان کو صحابہ ہونے کی تمنا اور یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کاش ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے، یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ وہ صفات ہم میں ہوتی نہ ہوتی. اگر وہ صفات ہوتی تو بات ٹھیک تھی، اگر وہ صفات نہ ہوتی تو نہ جانے ہمارا شمار کہاں ہوتا. صحابہ کی صفات تو بہت اونچی تھی. اللہ حضرت ابن مسعود کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کو منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے. ولی اقامت دین، آگے فرمایا فارفو لہم فضلہم، صحابہ کی فضیلت کو مانو اور ان کی فضیلت کا اعتراف کرو. واتبعو علی آثارہم، اور ان کے نقش قدم پر چلو. وتمسکو بما استطعتم من اخلاقہم وسیرہم، اور جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو اپنے اندر لے آؤ. فانہم کانوا علی الہدی المستقیم، اس لیے کہ وہ ہدایت پر اور صراط مستقیم پر تھے. سند دے رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. لہذا صحابہ کرام کا طریقہ آئینہ کی طرح سے، سورج کی طرح سے، روز روشن کی طرح سے ہمارے سامنے ہے. حضرات صحابہ اور جو ان کے طریقے پر ہیں کامل و مکمل، ان کا طریقہ اپنانا چاہیے، اور جو دائیں بائیں ہوتے ہیں اور ادھر ادھر ہوتے ہیں امت کو ان سے دور ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی کچھ کہہ دے تو ہم پریشان ہو جائیں اور پھر ہم ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں، یہ ہدایت کے بعد ضلالت ہوگی، گمراہی ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دو دعائیں مانگیں: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور دوسری حدیث پاک کی دعا: اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ سے دعا ہے یہ صفات اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور جملہ گمراہ قائدوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین.